الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، اس بات کی خوشخبری کہ ان کو ملیں گے باغات جن باغوں کے نیچے سے تیزی سے نہریں بہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منہا، جب کبھی ان کو عطا کیا جائے گا، من ثمرتن، وہاں پر کوئی پھل، رزقن، کھانے کے لیے. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا. وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا، اور وہ دیے بھی جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا پھل. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کو ملیں گی پاک و صاف کی ہوئی بیویاں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. گزشتہ آیتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ وہ محمد الرسول اللہ ہیں، اور ان کی رسالت کا گواہ وہ یہ قرآن ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے. تم کو اگر شبہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ خود محمد نے یہ کلام بنا لیا ہے، تو وہ انسان، تم بھی انسان، اس جیسا کلام بنا کے لاؤ. اگر بن گیا تو سمجھیں گے کہ تمہارا دعویٰ سچا اور محمد جھوٹے، اور اگر نہیں بن سکا تو ثابت ہوا کہ تم جھوٹے اور محمد سچے. اس کے ضمن میں دعوی رسالت اور دلیل رسالت کے اخیر میں نہیں ماننے والے کافروں کو سزا سنائی گئی تھی کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے، مقابلہ اور چیلنج قبول نہیں کر سکتے تم قرآن کا اور اس خدا کا، تو پھر تم ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. عدت للکافرین، جو انکار کرنے والوں کے واسطے تیار کی گئی. قرآن کا ایک انداز ہے کہ جب کبھی وہ وعید سناتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ ساتھ میں وعدہ بھی سنا دیتا ہے. جب وہ ڈراؤنی اور دھمکیاں دیتا ہے تو ساتھ میں بشارتیں اور خوشخبریاں بھی سنا دیتا ہے. تو یہاں پر نافرمانوں کے لیے عدت للکافرین کہا، تو پھر اگلی ہی آیت میں ماننے والوں کو کیا ملے گا وہ بھی بتایا، اور وہ یہ ہے کہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو جنتیں ملیں گی. ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں. عمل صالح کا لفظ ہمارے درس کے لحاظ سے پہلی بار آیا اور قرآن میں بارہا آتا رہے گا. عمل صالح قرآن کی ایک اصطلاح ہے. اس کا مطلب ہے ہر ایسا کام جس میں تین باتیں ہوں. نمبر ایک، جو عمل اللہ کے حکم سے ہو، اللہ کے حکم سے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، خلاف نہ ہو. نمبر دو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. نمبر دو تو یہ ہو گیا. اور نمبر تین، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشی کے لیے ہو، کوئی اور نیت اور جذبہ اور تحریک اس کے پیچھے نہ ہو. ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی مس ہو جائے گی تو وہ عمل صالح نہیں رہے گا. جیسے پہلی بات تھی کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اگینسٹ نہ ہو. اب کوئی بندہ نماز پڑھنے بیٹھ جائے جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو، یا جب سر پر سورج ہو، تو اس کو نماز سے روکا جائے گا. کیوں؟ اور یہ عمل صالح نہیں ہوگا. ہے نماز، اللہ کو سجدہ، اللہ کے سامنے قیام، لیکن عمل صالح نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں اللہ کا حکم نہیں پڑھنے کا ہے، پڑھنے کا نہیں ہے. عید کے وقت میں روزہ، عید کے دن روزہ رکھنا. عید کا دن آیا، یکم شوال ہے، اور رمضان کے جذبے میں وہ سلسلہ کنٹینیو چل رہا ہے، عید کے دن بھی روزہ رکھا جا رہا. نہیں، یہ روزہ رکھ رہا میں اللہ کے لیے بھوکا ہوں، کوئی وقت نہیں ہے اس بھوک پیاس کے برداشت کرنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آج روزہ نہیں رکھنا. تو حکم کے اگینسٹ نہیں ہے، اگینسٹ ہے اور مطابق نہیں ہے، اس واسطے یہ عمل صالح نہیں ہے. کوئی کام ہے جو اللہ کا حکم ہے اور اس حساب اگینسٹ نہیں ہے، لیکن دوسری شرط اس میں نہیں پائی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یعنی خلاف سنت کام کرنا. جیسے مثال کے طور پہ ثواب پہنچانے کا کام ہے، ایصال ثواب، سورہ فاتحہ پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، قل ہو اللہ پڑھ کے مرحومین کو یا جو حیات ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچانا، یہ کام کیسا ہے؟ یہ کام ایسا ہے جیسے کسی کو ہدیہ کرنا، گفٹ کرنا، ثواب گفٹ کر رہے ہیں آپ، تو عیسیٰ علیہ ثواب ہو گیا ہے. عیسیٰ علیہ ثواب کا کام اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے؟ نہیں نہیں ہے، بالکل کر سکتے، اگینسٹ نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا، وہ طریقہ مس کر دیے تو یہ بدعت بن جاتا. اب اسی عیسیٰ علیہ ثواب کے کام میں یہ چیزیں ضروری سمجھنا، مثال کے طور پہ یہ بدعتیں عام طور سے غم کے واقعات جو ہوتے ہیں ان کے اندر ان سے زیادہ جڑے ہوئے، زیادہ تر بدعتیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں. جیسے کوئی مر گیا، مرنے کے دن کیا کرنا، مرنے نہلانے میں، کفنانے میں، دفنانے میں، دفنانے کے بعد، پھر اگلے دن کی دعوت، اس کے تین دن کے بعد کی دعوت، پھر چالیسواں، پھر ساتواں، پھر دسواں، یہ چیزیں ہیں. پھر ہر سال کی برسی ہے، عرس ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کو ضروری سمجھ لینا. پھر جب ثواب کے لیے، عیسیٰ علیہ ثواب کے واسطے کچھ کھلایا پلایا جا رہا، کچھ کام کیا جا رہا، تو اس پہ پڑھ کے پھونکنا ضروری سمجھ لینا، اس کے بغیر سمجھ یہ سمجھنا کہ بھائی اس کا ثواب پہنچتا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو دن متعین کر لیے کہ اس دن عیسیٰ علیہ ثواب کرنا ہے. یہ دن کی تعین، یہ تعین ثابت ہے اللہ کے رسول کا طریقہ ہے؟ جواب نہیں ہے. تو اگر کوئی دن متعین کرا اپنی سہولت کو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن دن متعین کرا ثواب پہنچانے کے لیے، یہ بات ضروری ہے سمجھ کے، تو پھر گڑبڑ ہو گئی. جیسے مثال کے طور پہ چالیسویں کے دن کھانا کھلا رہے ہیں، چہلوم کر رہے ہیں، بھائی اکتالیسویں کو کرو، انچالیسویں کو کرو، کر سکتے کیا؟ نہیں، وہ چالیسویں کو ہی کرنا ہے. تو کیوں چالیسویں کو کیوں کرنا ہے؟ اس کو ضروری سمجھ لیا گیا. تو وہ ضروری سمجھ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے. اور ویسا نہیں کرے اگر کوئی تو کیا سمجھتے؟ وہ ثواب نہیں پہنچا سمجھتے. ویسا نہیں کرا کوئی تو وہ فاتحہ دینے والا نہیں سمجھا جاتا، عیسیٰ علیہ ثواب کرنے والا نہیں سمجھا جاتا. تو یہاں جو گڑبڑ ہو رہی، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مس ہو رہا. حالانکہ ایک کام تھا عیسیٰ علیہ ثواب کا، ثواب گفٹ کرنے، ہدیہ کرنے کا کام، وہ جائز ہے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، لیکن طریقہ رسول اس کے اندر مس ہو رہا ہے، اس واسطے یہ عمل صالح نہیں ہوتا. پھر عمل صالح کرنے کیا کرنا ہے؟ عمل صالح کرنے سیدھا سیدھا سمپل طریقہ اختیار کرنا ہے، جو تلاوت، جو ذکر وہ پڑھے، پڑھ کے ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی اللہ سے درخواست اور دعا کر دی، اے اللہ میں جو پڑھا اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا دیجیے، ان صاحب کو پہنچا دیجیے، بس ہو گیا عیسیٰ علیہ ثواب. ٹھیک ہے، اگر پڑھ نہیں رہے، کوئی چیز کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، اس میں بھی سیم شکل یہی ہے، کھانا بنایا، بنا کے بھی لوگوں کو کھلا دیا، کھلانے کے وقت میں بس نیت ہے، بناتے وقت نیت ہے، کھلاتے وقت نیت ہے، کبھی بھی بس نیت ہے کہ یہ ان کے ثواب کے لیے، بس کافی ہے. اور اس پہ پھونک مارنا، اس کے سامنے رکھ کے پڑھنا، وہ طریقے طریقے سے نکالنا، اس کے عجیب و غریب بدعتیں اس کے اندر ایجاد کی ہوئی ہیں لوگوں نے. دنوں کو متعین کرنا، وقت کو متعین کرنا، اور کام کرنے کے ایک نہج کو ضروری سمجھنا، یہ ساری چیزیں بدعتوں کے زمرے میں آتی. حالانکہ اگر دیکھا گیا تو اپنی حقیقت میں یہ جائز کام تھا، وہ باقی لوازمات کی وجہ سے وہ بدعت بن گیا. اور جو لوگ ہیں اس بدعت کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہ لوگ اب بڑے بن گئے، اور جو بدعت پہ چلنے والے بھی دیگڑے بن گئے. تو دوسری چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مس نہیں ہونا، عمل صالح کے واسطے یہ ضروری ہے. یہ مثال بہت جگہوں پہ فٹ ہوگی، اللہ کے رسول کا طریقہ مس ہوگا تو ایک جائز کام بھی وہ جائز ہونے کے باوجود آپ کے لیے عمل صالح نہیں کہلاتا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے کلی تین بار کرنا ہے، اس کو لگا کہ تین بار میں کلی ٹھیک نہیں ہوئی، منہ پوری طرح صاف نہیں ہوا، تو چوتھی بار وہ کلی کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چوتھی بار کلی کرتے ہوئے وہ یہ سمجھ لے کہ چوتھی بار وضو کرنا، یعنی کلی کرنا وضو کا حصہ ہے، پھر گڑبڑ پیدا ہو گئی. ویسے ہی کوئی کر لے تو چار نہیں 400 بار کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو سمجھے کہ یہ وضو کا حصہ ہے، پھر یہاں پہ گڑبڑ پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا سنت وہ تین بار سے زیادہ کی نہیں ہے. تو سنت سمجھ کے کرنا گڑبڑ ہوتی. نمبر تین ہے، جو کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیکار ہو جاتا. اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، پھر بھی بیکار ہو جاتا، اس کو اخلاص بولتے، اخلاص شرط ہے. یہاں پہ یہ بدعتوں کے حوالے سے جو بات نکلی، اس کے ذمن میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے. اب لوگوں کو یہ بولا جا رہا کہ بھائی بدعت میں لوازمات رہتے، اس واسطے وہ چیز بدعت بنتی اگرچہ کہ اصلاً جائز ہے. تو اب تھوڑی سی ہوشیاری شیطان سکھا دیتا. کیا بڈ ڈے منانا کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے، بدعت تو خیر نہیں بولیں گے، اگر سنت سمجھ رہے تو ظاہر ہے اس کو بدعت بولیں گے، لیکن سنت یا دین کا کام نہیں سمجھ رہے تو اس کو غیروں کا طریقہ ہے یہ بولیں گے. غیروں کے طریقے سے بچنے کے واسطے رہے سب بدعت میں لوازمات ہٹائے تو وہ چیز جائز رہتی نا، وہ لوازمات ہٹا کے اس کو جائز بنائیں گے. لہٰذا برتھ ڈے اپن کیا کریں گے، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد منا لیں گے. وہ شادی کی خوشی کی دعوت کے فلاں تاریخ کو ویڈنگ اینیورسری ہے، یہ اینیورسری ہے، وہ اینیورسری ہے، یا آگے پیچھے کر لے کے وہ اس نام سے دعوتاں رکھ رہے. وہاں پہ غور کریے، وہ اس دن کرنے کی وجہ سے مشابہت نہیں آئی اس میں، اس نام سے کرنے کی وجہ سے مشابہت آئی اس میں. تو وہ آپ 6 مہینے کو کرو، 1.5 سال کو کرو، نام تو وہی ہے. برتھ ڈے مثال کے طور پہ اگر کوئی مناتا ہے، میں اپنا میلاد منا رہا کوئی، تو ایسی صورت میں وہ آپ 6 مہینے کو کے لیے کی مدت پہ اگر وہ مناتے ہیں، 1.5 سال کی مدت پہ مناتے ہیں، یا اپنے جو بھی یوم پیدائش ہے وہ پیدائش سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد مناتے ہیں، وہ ہے کیا؟ برتھ ڈے ہے، وہ میلاد منانا ہے وہ، تو وہاں وہ نفس عمل خود غیروں کا طریقہ ہے. تو آگے پیچھے کر لینے سے وہ چیز ختم نہیں ہو رہی اس میں. یہ آج کل لوگوں میں شروع ہو گیا، تھوڑا پڑھے لکھے تھوڑا سمجھدار قسم کے لوگوں میں، یہ شیطان کا بہکاوا رہتا. لوگ اس کو سمجھتے کہ ہم خود سے قیاس کر لیے نا، اب وہ بدعت میں کیا کرتے، لوازمات ہٹا دیتے تو بچ جاتی چیز جائز رہتی، کر لے سکتے، عیسیٰ علیہ ثواب کر لے سکتے. تو یہاں پہ بھی وہ لوازمات ہٹا دیں گے، آگے پیچھے کر لے کے اپن یہ کام کر لیے تو اپن غیروں کے طریقے سے بچ گئے، نہیں، وہاں پہ نہیں بچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ خود وہ عمل جب بھی وہ پایا جائے گا وہ غیروں سے مشابہ ہی ہوگا. تو وہ چیز جو اس میں برائی اور روکنے کی وجہ تھی، وہ وجہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تو وہ چیز بھی پھر کبھی آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتی. تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ماننے والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو باغ ملیں گے، جنات، جنات، جنت کی جمع. ویسے تو باغ، ہر قسم کے باغ کو جنت بولیں گے جہاں پہ گھنے درخت ہوں، لیکن یہ اللہ کی رضا کا وہ مقام جہاں اللہ اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کو پہنچائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کو لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، وہ ہے جنت. میں جنت کیا چیز ہے؟ جنت ایک جگہ کا نام ہے. کیسی جگہ ہے؟ کون ہوں گے وہاں پہ؟ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی صرف رضا ہوگی، صرف رضا ہوگی اس کے اندر. جنت کے اندر جو خاص بات ہے نا، وہ ہے رضا، اللہ کی خوشنودی، وہ ہے. وہ کون جائے گا؟ جو رضا والا ہوگا، اللہ کی خوشنودی، خوشی والا ہوگا، وہ جائے گا اس کے اندر اور ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا اس کے اندر. کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق. اچھا، ایک صفت اس کی ہے کہ وہ گھنے باغات ہوں گے، وہ اس کی ایک اپنی خوشنمائی ہے، پھر وہ دنیا کے نہیں جنت کے باغات ہوں گے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نہریں اس کے نیچے سے تیزی سے بہہ رہی ہیں، پانی گزر کے جا رہا. اچھا، پھر کیسے کیسے گھر، کیسے کیسے مکانات اس کے اندر آئے ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مختلف موقعوں سے، آگے بھی بعض آیتوں کے اندر یہ ذکر آئے گا. یہ خولدار موتیوں کا گھر بنا ہوا ہے، ایک موتی کا پورا ایک گھر، باہر سے اندر کا، اندر سے باہر کا نظر آئے شیشے کا ایسا گھر، جیسا آسمان پہ ستارے نظر آتے نا ویسا ہوا میں گھر. یہ حدیث شریف میں ذکر آتے گھروں کے، جنت کے. تجری من تحتها الانہار، دنیا کے اندر بھی تھوڑا سا دائیں بائیں سے نہر نکل گئی تو لوگ جنت میں ہے سمجھ رہے ہیں. نہیں، کوئی مشابہت چیز نہیں ہے. جنت کے چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں لفظی اعتبار سے، نام دینے کے اعتبار سے مشابہت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سیب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی سیب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انار ہے. وہ دنیا میں جو کھا کے آئے وہ کیا تھا؟ وہ بھی انار تھا. یہ کیا ہے؟ انگور ہے. وہ کیا تھا؟ وہ بھی انگور ہی تھا. پھر یہ ہے کہ وہاں کا انگور زمین سے اگتا تھا، بیل میں لگتا تھا، زمین کے ذروں سے غذا پا کے بیل میں لگتا تھا، پھر اس کے بعد میں اس کو دوا دینا پڑتا تھا، اس کے لیے کھاد ڈالنا پڑتا تھا، جو بھی ہے 10 چیزیں اس کے لیے کرنا پڑتا تھا، پھر اس کو دھو کے کھانا پڑتا تھا، پھر کھائے بعد وہ گندگی بنتا تھا، پھر اس کا ویسا مزہ نہیں، کبھی اس کے اندر بیج ہے، کبھی ایک ہے، کبھی دو ہے، کبھی دو سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد اس کو کھا رہے ہیں تو کبھی چھلکا کسی کو الرجی کر رہا ہے، کبھی اندر کا گودا کسی کو الرجی کر رہا، پھر کھا رہے ہیں تو کھانے کے بعد میں وہ چیز گندگی بن جا رہی، اور کبھی میٹھا ہے، کبھی کھٹا ہے، کبھی ترش ایک دم کڑوا، مطلب کہ منہ کا ذائقہ بدل دینے والا ہے، خراب قسم کا ہے. یہ چیز کا اور جنت کی چیز کا، ہر چیز جو ہم کو لگتی ہے کہ یہاں پہ جنت جیسی ہے، وہ جنت جیسی نہیں ہے. کلما رزقوا منها، آگے قرآن شریف خود کہتا ہے کہ جب کبھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کو تو بولیں گے حاذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہ اس سے پہلے بھی ملا تھا. وہ اتو بھی متشابہا، اور ان کو وہ جو پھل دیے جائیں گے وہ ہوں گے بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے. اب یہ جو بولیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہم کو اس سے پہلے اس جیسا پھل دیے گئے دیا گیا تھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کس چیز سے مشابہت ہے, دنیا کے پھل سے یا جنت کے؟ فرسٹ ٹائم جو پھل آیا تھا سیکنڈ ٹائم بھی ویسے آیا تو ارے یہ تو اس سے پہلے بھی آیا تھا. وہ جنت کے پھلوں کی آپس میں مشابہت بھی ہو سکتی اور دنیا کے پھلوں کی بھی ہو سکتی. جنت کے پھلوں کی اگر ہوگی تو بھی ظاہری اعتبار سے چھے, ذائقہ اس کا بھی مختلف ہوگا. ہر دفعہ جنت کی چیزوں کی خاصیت یہ ہے کہ ہر دفعہ اس کا لطف مختلف ہوگا. پہلے سے انار آیا تھا, دوبارہ انار آیا, سیم ٹیسٹ کے نہیں ہوں گے دونوں. حتیٰ کہ ایک انار کا ایک بائٹ دوسرے بائٹ سے مختلف ہوگا ذائقے میں, ٹیسٹ میں. ایک لقمہ دوسرے لقمے سے مختلف. کیوں؟ یکسانیت میں بوریت ہوتی, ایک ہی چیز رہی تو بوریت ہوتی. تو وہ کسی بھی چیز ہو, کھانے پینے کی چیز ہو یا کسی بھی چیز ہو, اس کے اندر یہ چیز ہے. دنیا کی خاصیت ہے, یہ دنیا کے اندر یہ بوریت ہے. جنت ایسی چیز ہے وہاں بوریت نہیں ہے. تو پھر وہاں ہر لقمہ, ہر نظر, ہر چیز, ہر لمحہ پہلے سے بہتر, پہلے سے بہتر, پہلے سے بہتر. ایسا کیسا؟ اللہ کی شان ایسی ہے, کل یوم ہوا فی شان. یہ تو وہ ہے جو ہما کو دے رہے, اللہ تعالیٰ دیں گے مومنین کو, ایمان والوں کو, پسندیدہ بندوں کو دیں گے. ورنہ ان کی شان, ان کی ذات عالی کے اندر جو تنوع ہے, ان کے کمالات کا جو پھیلاؤ ہے, اس کے اندر جو قسم قسم کی تجلیات ہیں, اس کا تو کوئی حد و شمار ہی نہیں. یعنی اگر کوئی یہ بولے کہ جنتی اربوں خربوں جتنے بھی تعداد میں ہوں, وہ انسان اور جنات کو ملا ملا کے, وہ ہر ایک ہی پھل کھا رہا مثال کے طور پہ, اتنے سارے, ہر ایک کو اگر الگ ٹیسٹ بھی آئے تو اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. ہر ذائقہ, ہر ٹیسٹ, ہر بائٹ کے اندر, ہر لقمے کے اندر اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. ہر دفعہ ایسا ہی ہو, اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. جیسے نمبرات کی کوئی انتہا نہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے نمبرات. ہمارے پاس جو نمبرس ہیں نا, وہ نمبر ہر ایک کے لیے اپوائنٹ کر دے رہی ہے, ان کا نمبر, ان کا نمبر. اب وہ نمبرس ہے کتنے؟ دس ہی چھ. وہ دس نمبروں کو آگے پیچھے کر کرا کے, بڑھا کے گھٹا کے, ایسا بنا دیا گیا کہ کروڑوں آدمیوں کے لیے کافی ہو گئے, بلکہ ہوتے جا رہے ہیں اور نمبرات ختم نہیں ہو رہے. اللہ کی مخلوق کا یہ حال ہے کہ وہ کفایت کر جا رہے ہیں سب کو, لا تعداد بے شمار مخلوق. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. رہنے کی جگہ کا بیان ہوگا, کھانے پینے کے سامان کا بیان ہو گیا. آدمی اکیلا ہو تو جی گھبراتا ہے, اس کا لطف پورا نہیں ہوتا, کوئی ساتھی اس کو چاہیے, اور بیوی سے زیادہ بہتر ساتھی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک اس کا انتظام کریں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اللہ پاک ان کے لیے جوڑوں کا نظم کریں گے. مُطَهَّرَةٌ, جو پاک بنائے ہوئے ہیں, ظاہری نجاستوں سے پاک ہیں, روحانی گندگیوں, اخلاقی برائیوں سے پاک ہیں, دنیاوی نقائص اور کمزوریاں ہیں ان سے پاک ہیں. آب دہن, تھوک جو ہوتا ہے ہمارا, لعاب جو ہوتا, وہ بھی نہیں آئے گا. ٹیسٹ ہوگا لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ہم جو چیز کھاتے پیتے اور ٹیسٹ محسوس کرتے اس میں آدھے سے زیادہ ٹیسٹ لانے میں ہمارے لعاب کا دخل ہوتا. وہاں پہ اس کے بغیر ٹیسٹ آئے گا, تھوکنے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئے گی, نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. یہ صرف عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی یہی سیٹ اپ ہے. تھوکنے کی کبھی ضرورت نہیں, ناک کی گندگی نہیں, کان کی گندگی نہیں, نہ چھوٹی ضرورت ہے, نہ بڑی ضرورت ہے, نہ ڈیلیوری کے مسائل ہیں, نہ ہر مہینے کے جو قصے ہوتے ہیں وہ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر کجرا بھی ہے, موڈ سوئنگس بولتے ہیں, کبھی آگے پیچھے, کبھی اوپر نیچے, وہاں پہ بالکل نہیں. یہاں پہ آج کسی کے ساتھ, کل کسی کے ساتھ بے وفائی ہے, وہاں پہ بے وفائی نہیں ہے. یہاں پہ جوانی تھوڑے دن ہے, پھر اس کے بعد میں اندھیری رات ہے, وہاں پہ ویسا نہیں ہے. یہاں پہ زندگی ہے, پھر چند انسیت پیدا ہو گئی بڈھے بڈھی کو, مگر اب ایک جنا چھوڑ کے چلے گیا, ایک چھوڑ کے چلا گیا تو دوسرا پھر پریشان ہے اس کے لیے, اس کی یاد میں بے قرار بے چین ہے, تو وہاں پہ وہ نہیں ہے. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. وہاں پہ جنتیوں کو بولا جائے گا کہ اب ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہیں پڑو گے. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا, ہمیشہ مزے میں رہو گے, ہمیشہ مزے میں. خالی ویکینڈ میں مزہ کر رہے ہیں, اس کے بعد پانچ دن کا جواب ہے, نہیں, ہمیشہ مزے کرو گے. فلا تبأسوا ابدا, کبھی نہ تم سے یہ نعمت چھینی جائے گی کہ تم جنت میں, نعمتیں ختم ہو گئے, تیرے پہ بھی اسٹاک نہیں ہے آ رہا, نہیں ویسا بھی نہیں ہے. और ना ये चीजें यहां मौजूद है, चलो तुम यहां से निकलो, हो गया तुम्हारा, 60 साल इबादत करके आए थे ना, यहां 60 साल रह के निकलो, नहीं वो भी नहीं। वइन्न लकुम अन तनामु फला तबसु अबदा। तो वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहरा, जन्नतियों को जोड़े मिलेंगे। अल्लाह ने यहां जोड़े कहा है, अब ये सवाल ही गलत हो जाएगा कि औरतों को क्या मिलेगा। जोड़ा है ना, मर्द का जोड़ा औरत है तो औरत का जोड़ा मर्द हुआ। वो बीच में बात चीजें शुरू हो गए थे ना, मर्द को हूर मिलेगी तो औरत को क्या मिलेगा, बोले हूरा मिलेगा। लोग शुरू कर दिए थे ये चीज। वहुम फीहा खालिदून, और सबसे खास बात है आखिरत की दुनिया की कि वहां की नेमतें भी अबदी हैं, वहां की सजाएं भी अबदी हैं, और ये बड़ी डरने की चीज है। अगर कोई आज ईमान वाला है तो वो अपने ईमान पे इतरा नहीं सकता, क्योंकि एतबार आखिरी लम्हे का है और उसका किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसीलिए जो ईमान वाला होता है, अल ईमान बैनल खौफ वर रजा, खौफ और रजा के दरमियान की कैफियत का नाम है। लोगों को, सबको होता है, हर इंसान को होता है कि भाई मुझे पता चल जाए कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद से मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था कि ऐसा कोई तरीका है कि हमें पता चल जाए हमारा अंजाम क्या है। वो तो सादगी में पूछ गए तो उनके उस्ताद फौरी चौंक के बोले, अरे क्या कुफर बक रहे, यानी क्या कुफर बक रहे हो, क्यों इसमें कुफर वाली क्या बात है। बड़े लोग बड़ी नजर से देखते चीजों को, हमारे हम में से किसी को भी बोला जाता पहली दफा हम सुनते तो इसमें काफी कुफर वाली क्या बात है, यही बात होती। बड़े लोगों की नजर बड़ी होती, देखने का अंदाज अलग होता, और आखिर तक उनको नजर आता, जो हमें नजर नहीं आ रहा वो सब उनको नजर आता। तो बोले क्या कुफर बकरे, हजरत में समझा नहीं। तो बोले अपने अंजाम की कतईयत दुनिया में चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है बताओ, ये तो ईमान नहीं है। ईमान में तो डरते रहना है, उम्मीद भी रखते जाना है, शायद मिले शायद ना मिले, शायद मिले शायद ना मिले, तो ऐसी जीना है पूरी जिंदगी, ऐसी निकालना है, इसी का तो सिला है वो। हुम फीहा खालिदून, इन अल्लाह ला यस्तहयी अन यद्रिब मसलन मा बऊदा, यकीनन अल्लाह पाक शर्म महसूस नहीं फरमाते, अन यज़रिब मसलन मसलन मा बऊज़तन, कि वो मिसाल दें किसी मच्छर की, फमा फौकहा या और उससे बढ़कर किसी चीज की। फअम्मल लदीन आमनु, रहे वो लोग जो ईमान वाले हैं, फयअलमून अन्नहु अलहक मिन रब्बिहिम, तो वो जानते हैं कि ये कलाम ये कुरान हक है, उनके रब की तरफ से आया हुआ है। वअम्मल लदीन कफरू, और जो काफिर हैं, फयकूलून, वो कहते हैं कि माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह को क्या मंजूर है इसके जरिए से, इस मिसाल के जरिए से। युज़िल्लु बिही कसीरा, अल्लाह पाक इसी कलाम के ज़रिए से बहुतों को गुमराह और हिदायत से महरूम करते हैं। वह यहदी बिही कसीरा, और बहुत सों को मंजिल तक पहुँचाते हैं। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और वह गुमराह उन्हीं को करते हैं इसके ज़रिए से जो नाफरमान हैं। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने चैलेंज किया था कि भाई अगर तुम कुरान की मिसाल नहीं ला सकते तो समझ लो कि तुम झूठे हो, मोहम्मद सच्चे हैं। तो उन लोगों ने यह सुनकर कहा कि अगर हम ला नहीं सक रहे, जाहिर सी बात है लाने वाले होते तो जब उसकी मिसाल ला के दिखा देते। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हम मिसाल बनाने पे कादिर ना भी हों तब भी इस कलाम के अंदर बाज़ कमज़ोरियाँ ऐसे हैं कि उन कमज़ोरियों के होते हुए ये खुदा का कलाम तसव्वुर करना मुश्किल है। जैसे बोले ये अल्लाह का कलाम है, हाँ अल्लाह सबसे अजीम हस्ती बेशक, तो फिर अजीम हस्ती के कलाम में ये मकड़ी की मच्छर की मक्खी की मिसालें क्यों हैं। उस कदर अजीम हस्ती का कलाम है तो फिर ऐसी हकीर मखलूकात का जिक्र उसके कलाम में कैसा है। जैसे कुरान ने कहा ना कि दुनिया वो मकड़ी के जाले के घर के बराबर है, मथरुल्लदीन तखदु मिन दूनिल्लाह औलिया कमथलिल अनकबूत, सॉरी मैंने ये कह दिया दुनिया की मिसाल, हदीस में दुनिया की मिसाल आई, कुरान शरीफ में बैतुल अनकबूत बोला गया काफिरों के उनके माबूदों से रिश्ते को, काफिरों का अपने खुदाओं से जो रिश्ता है वो मकड़ी के जाले के बराबर है। अच्छा कुरान ने यह भी कहा कि ये जो मुशरिकीन अपने बुतों की परस्तिश करते हैं ये इतने बेवकात हैं کہ اگر یہ مکھیاں ان کا رزق جو ان کے پاس پھل وغیرہ فروٹ وغیرہ اور مٹھائیاں وغیرہ رکھی ہوئی رہتی ہیں, وہ مکھیاں آ کے اس پہ بیٹھتی ہیں اور اپنا حصہ اس میں سے لے کے جاتی ہیں اس کے اپنے حساب سے, تو ان عاجز اس عاجز مخلوق کی اتنی تک قدرت نہیں ہے کہ وہ مکھی کو روکے اپنا رزق لینے سے خود ان کے حصے میں سے ان کی مٹھائیوں میں سے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ, اگر کوئی مکھی ان کا ان کی مٹھائی لے کر کے جائے تو یہ اس کو چھڑا تک نہیں سکتے, اپنا سامان ان سے بچا تک نہیں سکتے, اس قدر بے قدرت لوگ ہیں اور یہ لوگ ان کو خدا سمجھ کے پوج رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دی, دیکھو یہاں پہ مکھی کی مثال ہے, وہاں پہ دیکھے تو مکڑی کی مثال ہے. اب یہ اگر عظیم ترین ہستی کا کلام ہوتا تو حقیر ترین مخلوقات کا ذکر اس میں نہیں ہوتا, وہ ذکر ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کی مثال میں دے رہا ہوں اس چیز کی وقت دیکھتے ہیں دینے والے کی نہیں. اب اگر حقیر ترین مخلوق کی مثال دینا ہے تو عظیم ترین چیز سے تو نہیں دے سکتے, مثال بھی حقیر ترین چیز سے ہی دینا ہوگا, جو چیز جیسی اس کی مثال ویسی. جس کی مثال دے رہے ہیں وہ اگر عظیم ہے تو مثال بھی عظیم ہوگی, جس کی مثال دے رہے ہیں وہ چیز گھٹیا ہے تو اس کی مثال بھی گھٹیا ہی ہوگی, وہ حقیر ہے تو یہ بھی حقیر ہے. اب اگر میں عظیم ترین ہستی کو حقیر سے جوڑتا یا حقیر کو وہ عظیم سے جوڑتا پھر تمہارا اعتراض درست تھا. اب یہاں پہ میں نے تمہارے رشتے کو کہا نا کہ تمہارا اپنے خداؤں سے رشتہ مکڑی کے جالے سے زیادہ مضبوط نہیں ہے, تو بتاؤ پھر اگر مضبوط ہو تو آخرت میں جب وہ آئیں گے تو وہ خود تمہارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے. تم دنیا میں یہ سمجھ کے ان کو پوچھتے رہے کہ وہ آخرت میں ہماری سفارش کر کے اللہ کے عذاب سے بچائیں گے. اگر وہ اللہ کے عذاب سے بچانے والے ہوتے جیسا تم سمجھ رہے ہو, تمہارا رشتہ ان سے ویسا سفارش والا شفاعت والا مضبوط ہوتا تو پھر بچا رہے ہوتے نا, تمہارے ساتھ جہنم میں کیا کرتے. تو ان اللہ لا یستحیی, اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم نہیں آتی, حیا نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ کہ کوئی مچھر کی مثال دیں یا اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر ترین مخلوق کی مثال دیں. فما فوقہ, جو اس سے بڑھ کر ہو یعنی حقیر ترین ہونے میں. تو پھر اس کے بعد مثال دینے کے بعد دو گروپ ہو جاتے, دو طبقے. ایک تو یہ بولتا ہے ایمان والا گروپ کہ یہ جو مثال آئی ہے یہ موقع کی مثال ہے, انہ الحق من ربہم, یعنی جس چیز کی مثال دی وہ ایسی ہی مثال ہو سکتی تھی اس چیز کی. اور کافر بولیں گے کہ ہاں یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ عظیم ترین کلام ہے اور جو ہے نا مثال حقیر ترین ہے. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, آخر اللہ کو مقصود کیا ہے اس مثال سے. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو دو گروپ ہوئے ہوئے ہیں نا, تم سمجھ رہے ہیں کہ تم اللہ پہ اعتراض کر کے محمد کو ساکت کر رہے ہو, خاموش کر رہے ہو, اور قرآن سے تم خود کو اور لوگوں کو روک رہے ہو. تم نہیں روک رہے, میں روک رہا ہوں. یضل بہ کثیرا, تم کو ہدایت سے راہ راست پہ آنے سے میں محروم کر رہا ہوں کیونکہ تم نے اپنی حدیں کراس کر دی ہیں, لمٹس کراس کر دی ہیں, یہ مطلب ہے اس کا. یضل بہ کثیرا, اللہ پاک گمراہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے بہتوں کو, یعنی قرآن کے ذریعے سے ضلالت بھی مل رہی, قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی. یہ کیسے بھی, قرآن تو صرف ہدایت ہے, ماننے والا قرآن کو مان کے ہدایت پہ آتا ہے, نہیں ماننے والا قرآن کو جھٹلا کے ضلالت پہ گمراہی پہ جاتا ہے. اگر دیکھا گیا تو سبب کے درجے میں جیسے یہ سبب ہدایت ہے ویسے نہیں ماننے والوں کے حق میں سبب ضلالت اور سبب گمراہی کا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, اچھا تو کچھ بھی کر کرا کے پھر بھی بے اطمینانی کی کیفیت میں رہنا ہے, نہیں. ایک طریقہ ہے جس کو فالو کیا جائے تو اس صورت میں یہ قرآن اس کے لیے طریقہ ہدایت, سبب ہدایت بن جاتا. وہ کیا ہے, اللہ کی اطاعت کی حد سے باہر نہیں جانا, احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنا, تو پھر اس کے ذریعے سے ہدایت ملتے رہتی, احکام بھی اس کے ذریعے سے ملتے, ہدایت بھی اس کے ذریعے سے ملتی. اور اگر احکام کو توڑیں گے تو پھر یہی قرآن تمہاری ضلالت کا ذریعہ بن جائے گا. اچھا الفاسقین, یہاں پر کافر کے معنی میں آیا ہے. یہ فسق کا لفظ کہتے ہیں, فسق کا معنی ہوتا حد سے نکل جانا, جو بھی حد ہے. یہاں پر حد کفر بھی ہوتا ہے, حد ایمان سے نکل جانا تو بندہ کافر ہو جاتا, حد اطاعت سے نکل جانا یعنی ایمان والا ہوتے ہوئے گناہ کی حد میں پہنچ جانا, گناہ گار بن جانا. تو قرآن کریم میں بہت کم مقامات پر فسق کو ایمان والوں کے لیے استعمال کیا گیا, زیادہ تر اس کو کافروں کے لیے استعمال کیا گیا. یہاں پر بھی فاسق سے مراد کافر ہی ہیں, یعنی ان کافروں کو اللہ پاک اس کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں اور ہدایت سے محروم کرتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ, جن کے اور مزید اوصاف اگلی آیت میں آ رہے ہیں, کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو, من بعد میثاقہ, اس وعدے پر قسمیں کھانے کے بعد, ویقطعون ما امر اللہ بہ, اور ختم کرتے ہیں ان رشتوں کو, امر اللہ بہ ان یوصل, جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, ویفسدون فی الارض, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں, اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں, نقصان اٹھانے والے ہیں. اس میں فاسقین کی صفت آئی کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. کون سا عہد؟ کون سا وعدہ؟ عہد الست جو لیا گیا تھا وہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے. ہر نبی سے اللہ نے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ وہ جا کر کے اپنی امت کو سنائے ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون, اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو, میری بات مانو. جیسے میں اللہ کی راضی کرنے کے لیے جس طرح چلنے کو بتا رہا ہوں ویسے چلو. ہر نبی کو یہ بتایا اور ہر نبی نے اپنی امتیوں تک جس تک بھی اللہ کو منظور تھا یہ پیغام پہنچایا. تو سب تک اللہ کا یہ وعدہ کہ اطاعت کرنا ہے, عبادت کرنا ہے پہنچ گیا. تو وہ جو اس کو توڑتے ہیں, اور عہد سے آپس کے عہد بھی مراد ہو سکتے ہیں. عہد الست ہو گیا وہ بھی اس میں شامل ہے, ہر نبی کے ساتھ میں جو ہو گیا وہ بھی شامل ہے. اور عہد تورات والوں کو, تورات کے ماننے والوں کو بولا گیا تھا کہ نبی آخر الزمہ آئیں گے تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی اطاعت بھی کرنا, ان کا ساتھ دینا, ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ عہد بھی اس کے ذریعے سے مراد ہو سکتا ہے. من بعد میثاقہ, بعد اس کے کہ اللہ نے اس پر تم سے قسمیں لی تھی اور تم لوگوں نے اس پر قسمیں اٹھائی تھی. عہد الست کا واقعہ سب کو معلوم ہے. عہد الست جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ساری انسانیت کو جمع کر کے حضرت آدم کی پشت اور پیٹ سے نکال کر کے ذریت, ان کی ذریت کو پوچھا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر سب نے جواب دیا تھا بلا, کیوں نہیں, ضرور ہیں, ضرور ہیں. وہ عہد الست ہے. دنیا میں وہ تو جب ہوا تھا وہ کسی کو یاد بھی نہیں ہے, پھر اس کا حوالہ کیسے دے سکتے. دنیا میں جو کتابیں اتاری گئیں نا, قرآن اتری, تورات اتری, اپنے وقت میں انجیل اتری, زبور اتری, یہ دوسرے انبیاء کے جو صحیفے اترے, وہ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے تھے. تو اب یہ نہیں بول سکتے کہ وہ عہد تو یاد نہیں ہے نا. جو نبی آئے وہ نبی یہی یاد دلانے کے لیے آئے, ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اسی عہد کو یاد دلانے آئے. تو اب اپنی بھول کا عذر نہیں کر سکتے کہ وہ تو ہم کو یاد بھی نہیں ہے, کسی کو پتا بھی نہیں ہے. دنیا میں اگر 7 ارب انسان رہتے ہیں, 7 ارب میں سے کسی ایک کو بھی شاید ہی یاد ہوگا وہ, تو پھر کیسے اس کا حوالہ دیا جا سکتا, اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے, وہ عہد توڑنے کی وجہ سے ہم کو سزا دی جا سکتی. قرآن موجود ہے, قرآن کے سمجھانے والے موجود ہیں, اور جب قرآن نہیں تھا دوسرے مذاہب تھے تو وہ کتابیں موجود تھیں, ان کے سمجھانے والے موجود تھے, تو پھر اب یہ عذر چلنے والا نہیں ہوگا. ایک تو ان کا نقض عہد, عہد کا توڑنا ان کا ایک کام ہے فاسقوں کا. دوسرا کام ہے ما امر اللہ بہ ان یوصل, اللہ نے جن تعلقات کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں, یہ ختم کرتے ہیں ان تعلقات کو. ہر آدمی کے مختلف نوعیتوں سے الگ الگ رشتے بنتے ہیں. بھائی کے لیے بھائی کا رشتہ, بہن کے لیے بھائی, بہن کے لیے بھائی کا رشتہ ہو گیا, ماں باپ کے لیے بیٹے کا رشتہ ہو گیا, اولاد کے لیے باپ کا رشتہ ہو گیا, یہ کئی رشتے یہ ہو گئے, یہ گھر کے اندر خاندان کے اندر ہو گئے. پھر تھوڑا سا اپن گھر سے باہر نکلے تو دائیں بائیں پڑوسی کا رشتہ ہو گیا, پھر اس کے بعد اہل محلہ ہونے کا رشتہ ہو گیا, جاب پہ گئے تو جاب پہ ملازم کا, امپلائی اور امپلائر کا رشتہ ہو گیا, خریدنے بیچنے گئے تو وہاں پہ ایک رشتہ ہو گیا. تو ہر حالت کے, ہر سچویشن کے اللہ کی طرف سے احکامات ہیں کہ تم کو اس سچویشن میں یہ کرنا ہے, یہ صورتحال میں یہ کرنا ہے, یہ کام کرو گے تو اس طریقے سے کرنا ہے. تو وہ جو اس لائن کی جو پابندیاں ہیں, وہ پابندیاں یہ ما امر اللہ بھی ہے یوصل ہے, یعنی جتنے حقوق اور احکام ہیں وہ سارے. ایک دوسرے کا حق ادا کرنا, میاں بیوی کا حق ادا کر رہا ہے, بیوی میاں کا حق ادا کر رہی, یہ جو حقوق کی ادائیگی ہے اسی کو امر اللہ بھی ہے یوصل بولا گیا. ان سب کے اندر زیادہ اہمیت کا حامل صلہ رحمی ہے, یعنی خونی رشتوں کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرنا, ان کے اندر دراڑے نہیں آنے دینا, دوریاں نہیں آنے دینا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, تو جو اللہ کا عہد توڑتے, ما امر اللہ بھی ان یوصل کو, یہ کنیکشنز کو ختم کرتے, زمین میں فساد مچاتے. مطلب یہ ہے کہ یہ دو کرنے سے زمین میں فساد ہوتا. زمین میں آپ فساد کا مطلب خون ریزی ہی نہیں ہوتی, جو کام جس انداز سے ہونا چاہیے, اسموتھلی جس نتیجے تک پہنچنا چاہیے, حسن و خوبی کے ساتھ حسن انجام تک ہونا چاہیے اس کا, اس کام اس انجام تک نہیں پہنچا, مطلب پیچھے ان میں سے کسی نہ کسی کی حق تلفی ضرور ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق تلفی یہ فساد کا سبب ہے. جہاں کہیں فساد ہوگا, کسی نہ کسی کا حق مارا جائے گا تو ہی فساد ہوگا. اب فساد کی نوعیت کا لیول چھوٹا بھی ہو سکتا, بڑا بھی, بڑے سے بڑا بھی. یعنی ایک آدمی کے ساتھ بھی اگر معاملہ خراب ہوگا تو فساد ہی بولیں گے اس کو. اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ گھاٹا کرنے والے ہیں, نقصان اٹھانے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ آخرت میں جو کھیتی کاٹنا ہے اس کے حساب سے یہاں پہ عمل کی کھیتی بو کے آؤ, زمین میں اس کے بیج لگا کے آؤ, اعمال نامے میں اپنے اس کے لکھوا کے لاؤ. تو ان کو ایک صلاحیت دی گئی تھی، وہ صلاحیت ان کا کیپٹل تھا، ان کا راس المال تھا، جس کو ان کو جس کا تجارت بزنس ان کو کرنا تھا. ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اپنا فائدہ کیا ہوتا، آخرت کی کھیتی کے حساب سے یہاں پر محنتیں اور عمل کیا ہوتا، وہ جو صلاحیتیں تھیں اس کو ہی ضائع کر دیا. تو یہ تجارت کیا خاک کریں گے اور نفع کیا خاک ہوگا. اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیسے اللہ کے انکار پر آمادہ ہو، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کی نافرمانی یا انکار کی روش اختیار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، جبکہ تم بے جان تھے، یاد تو کرو تم بے جان تھے. فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور ویسے ہی نہیں چھوڑے گا، پھر اپنے پاس تم کو بلائے گا، تو اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہوگا. اقتالہ، یہ جو آخرت کا کے احوال ہیں، ظاہر سی بات ہے منکرین جو ہے نا، بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے. جن کے سامنے قرآن پہلے پہل اترا تھا وہ بھی بولتے تھے کہ ہم ایک دفعہ جب جی لیں گے، انہی الا حیاتنا الدنیا، جو کچھ ہے یہی ہے، اب مر گئے تو مٹی ہو گئے بس، اس کے بعد جو ہے نا پھر کبھی دوبارہ زندگی ہم کو ملنے والی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے. تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ چونکہ آخرت کا مضمون تھا، کیف تکفرون باللہ، تم کو اس پہ شبہ ہے نا، اللہ کی قدرت پہ شبہ ہو رہا، تو آخرت کا انکار تم کر رہے ہیں، تو آخرت کا انکار نہیں، اللہ کی قدرت کا انکار ہے. وہ تم کو یہ شبہ ہے کہ ہم رل مل کے مٹی ہو گئے، ہماری ہڈیاں تو بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو گئی، پھر ہم دوبارہ کیسا زندہ ہوں گے، بھی صحیح سالم انسان بن جائیں گے. پہلے کیا تھے، جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تب کیا تھے، تب بھی تم وہی تھے جو تم مر کے ہونے والے ہو. مر کے کیا ہو گئے، مٹی ہو گئے. تو پھر پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے، مٹی تھے. میں ایک دفعہ تم کو بنا چکا ہوں، دوبارہ بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے. وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہے جو پہلی دفعہ بناتا ہے دوبارہ بھی بنائے گا. وہو احون علیہ، ایک دفعہ پلین بن گیا تو دوبارہ بنانا آسان ہو گیا نا، مثال سمجھنے کے لیے. تو وہو احون علیہ، اللہ فرما رہے یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے نا دوبارہ بنانا. تو تم کو اس پہ حیرت ہو رہی، تم کو حیرت اس پہ ہونا تھا میں پیدا کیسا ہو گیا، دوبارہ بنانے پہ حیرت ہو رہی، تو اس سے زیادہ حیرت تو اس پہ ہونا، پہلی بار کیسا بنا تھا میں. تعالیٰ فرما رہے ہیں اس پہ آخرت کا انکار، آخرت کا نہیں میرا انکار ہے، میری قدرت کا انکار ہے. تو کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کی، ناشکری کی اور نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہو، جبکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے زندگی دی یہ دنیا والی، پھر ثم یمیتکم، تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اس کی طرف تم لے جائے جاؤ گے. یہاں پر یحییکم میں حیات سے برزخ والی حیات مراد نہیں ہے جو موت کے بعد رہتی، کیونکہ ایک وہ مستقل زندگی نہیں ہے. وہ برزخ والی موت کے بعد قیامت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ برزخ کہلاتا، وہ برزخ کی زندگی کے اندر زندگی بھی ہے اور موت بھی، وہ ایک اعتبار سے دنیاوی زندگی کا تتمہ ہے اور ایک اعتبار سے اگلی زندگی کا مقدمہ ہے، دونوں کے وہ پل ہے، دنیا کو آخرت سے ملانے والا، وہ اس سے بھی جڑا ہوا ہے، اس سے بھی جڑا ہوا ہے، اس سے بھی ڈسکنیکٹ پوری طرح نہیں ہے، اس سے بھی پوری طرح ڈسکنیکٹ نہیں ہے. اسی لیے تو ثواب پہنچا ہے تو ثواب جا رہا نا ہمارے پاس سے ادھر، اور ادھر سے اللہ پاک کی طرف سے سزا آئی تو اتر رہی نا ان کے اوپر، نعمتیں آئی تو وہ اتر رہی نا قبر کے اندر، دونوں طرف سے کنیکشن ہے تو یہ سب ہو رہا، اس کے بغیر کیسا ہو سکتا. تو یہاں پر حیات سے مراد حیات برزخی نہیں ہے، حیات آخر اخروی ہے، آخرت کے جو سب لوگ قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے وہ یہاں پر مراد ہے. اب بعض لوگ یہاں پہ یہ شبہ کرتے کہ بھائی حیات برزخی بھی اگر ایک دنیا ہوتی، برزخ بھی کوئی عالم ہوتا اور وہاں کی زندگی بھی ہوتی کوئی، تو اس کا بھی قرآن میں ذکر ملتا، جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے ذکر کیا ہے تو یہاں پہ اس کا ذکر ضرور ہوتا. یہاں پہ ذکر نہیں ہے، اس سے کیسے ثابت ہوا کہ کہیں پر بھی نہیں ہے. یہاں پہ ذکر نہیں ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حیات برزخی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہو تو ثابت ہوتا کہ حیات برزخی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں پر بھی اگر ہو جائے تو یہ پھر ثابت ہوتا کہ ہے حیات برزخی ایک چیز ہے. تو قرآن کے اندر بھی دوسری آیتوں میں یہ مضمون ہے، احادیث شریفہ تو بھرے پڑے ہیں حیات برزخی کے احوال سے، قبر کے جتنے احوال ہیں ان کے، قبر کی نعمتوں کا بیان ہو، قبر کے عذاب کا بیان ہو، قبر کے سوال کا بیان ہو، برزخ کے احوال کا بیان ہو، کتنا تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں نہیں آیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جس اللہ کا تم انکار کرتے ہو وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کی ساری چیزوں کو، ساری کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے بنایا. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات، پھر سات آسمانوں کو ٹھیک اور درست بنا دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے کہ زمین کو بنانا ہے تو کیسے اور کیوں، آسمان کو بنانا ہے تو کیسے اور کیوں، اور کتنے بنانا ہے، پھر اس میں مخلوق کو بھیجنا ہے تو کب کون سی مخلوق کو، کب کس نبی کو، کب کون سی امت کو، پھر اس کے بعد ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور ہر وہ لوگ جو آنے والے پیدا ہونے والے ہیں ان کی سرشت کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، قوم کا بحیثیت قوم مزاج کیا ہے، فرد کا بحیثیت فرد مزاج کیا ہے، ہر چیز کا اللہ پاک کو علم ہے، ہر آدمی کی پوری ڈیٹیل اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ ایسا ہے کہ اس کے تم پر یہ احسانات ہیں، حیات اس نے دی، موت کو بھی انعام کے طور پہ ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اخروی نعمتوں کا مقدمہ موت بنے گا، یعنی موت دروازہ ہوا نا آخرت کی زندگی کا، تو وہ بھی تو انعام بنے گی، تو یہاں پر موت کا ذکر انعام کی حیثیت سے اللہ نے کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ تم کو نظر آ رہا تمہارے واسطے ہے، پھر ہمیں نظر نہیں آتا نا کہ یہ ہمارے واسطے ہے، ہم کو ابھی اس طریقے استعمال نہیں آتا تو ہم کو لگتا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، جب طریقے استعمال آ جاتا تو پھر ہمارے لیے ہی ہے وہ۔ جب تک گاڑیاں نہیں بنی تھی پیٹرول کا مصرف نہیں معلوم تھا، گیس کا مصرف نہیں معلوم تھا کہ یہ کے لیے ہے، جب پھر گاڑیاں بننا شروع ہوئی تو پھر گیس کا مصرف معلوم ہے۔ کئی دنیا ہزاروں مخلوقات ایسی ہی ہیں کہ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، جیسے جیسے دنیا کو ترقی ہوتی گئی، اور یہ ترقی انسان نہیں کر رہا، اللہ پاک رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے قیامت کی طرف تو جانا ہے نا، تو پھر یہ اس دنیا کی پوری چیزوں کو کام میں بھی تو لانا ہے، تو آہستہ آہستہ لے کے جا رہے اس طرف، دنیا جو ہے اس کو ایکسپلور کر کے سمجھ رہی ہم کر رہے، نہیں تم نہیں کر رہے، بنانے والا کر رہا، جو بنایا اس کو معلوم ہے کہ کب کس چیز سے کس کو فائدہ اٹھانے دینا ہے، کون سے زمانے میں دینا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پہلے زمین بنی پھر اس کے بعد آسمان بنا، زمین بنانے کے بعد اللہ پاک نے آسمانوں کو بنایا۔ بعض آیتوں کے اندر آتا سورہ نازعات میں ہے، والارض بعد ذلك دحاها، پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو پھیلایا، اب یہاں پہ لفظی اعتبار سے ایک جنگ چھڑ جاتی کہ پہلے کیا بنا، بن گیا بس مین چیز وہ ہے، کیا بنا، اب اگر علمی اعتبار سے تنقید کسی نتیجے تک پہنچنا ہے تو پہلے زمین ہی بنی، جمہور کے حساب سے زمین بنی، پھر وہاں پہ جو سورہ نازعات میں آیا کہ پہلے آسمان بن کے پھر زمین کو اللہ نے پھیلایا، اصل میں آگے وہاں سورہ نازعات کے اندر والارض بعد ذلک دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها، اللہ نے زمین کو پھیلایا اس کے بعد، یعنی آسمان کو بنانے کے بعد، پھر اس کے بعد اس کا چارہ اور اس کا پانی اتارا اور نکالا، یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی پہلے زمین، لیکن زمین بننے کے جو فائدے ہیں وہ حاصل ہوئے آسمان کے بننے کے بعد، وہ کیسے، وہ ایسے کہ زمین کو رونق بخشی اللہ نے پانی کے ذریعے سے، اور زمین کو اللہ نے زندگی بخشی ہے نباتات کے ذریعے سے، تو وہ پانی تو برستا ہے آسمان سے تو اس کا تو بننا ہی تھا، تو وہاں پر بنی پہلے زمین پھر آسمان بنا، پھر زمین کے بننے کا مقصد جو تھا وہ حاصل ہوا، یہ مطلب ہے اس کا۔ ان انعامات کے گنانے سے بتانے سے اللہ پاک کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم لوگ غور و فکر کرنے کی زحمت نہیں بھی کرنا چاہتے تو میری بات ماننے کے واسطے میرے انعامات کافی ہے۔ ان آیات کا مقصد یہ ہوا کہ اگر تم لوگوں کو غور و فکر کرنے نہیں آتا، ذہن اتنا نہیں چلتا، دماغ اتنا اس لائن میں کھلا ہوا نہیں ہے، تو احسانات تو سمجھ میں آتے نا، وہ تو محسوس ہے، احسان الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، محسن کے آگے جھکنا انسان کی فطرت میں ہے، تو یہ سب کرنے والا میں ہوں، میری بات مانو بس ختم بات ہو گئی، سیدھا سادہ اصول اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ حق تعالیٰ نے جو ایمان کی نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی ہم سب کو توفیق دے، اور ہماری اس نسبت ایمانی کو ہر لمحہ ہر دن قوی تر مضبوط تر کرنے اور اس کو ترقی دینے کی کوششوں کی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔